لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اسكني ميري شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ، جس میں ہزار ہا اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں درس نظامی کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اسلامی بھائیوں کے جامعات کے ناظمین کا 3 روزہ تربیتی اجتماع جاری ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، معلوم ہوا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر ضد کرتے ہوئے بلا سبب اڑتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب.
بعض اسلامی بھائی شخصیات سے ترکیب تو بناتے ہیں، لیکن اس شخصیت کو اپنی ترکیب میں رکھتے ہیں، ذمہ داران سے اس کی ملاقات یا مالیت سے اس کی ترکیب نہیں بناتے. ایسے اسلامی بھائی کے بارے میں کیا؟
یہ سائڈ ایفیکٹ تو ہے کہ اپنی اس سے، یعنی کہ اس کو یہ آپ لوگ بولتے پی آر، اپنے ذاتی تعلقات اور ذاتی مفادات اس سے حاصل کرنا، یہ واقعی یعنی کہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے، انتہائی نامناسب اور اپنے لیے تہمت کے دروازے کھولنے والی بات ہے، غیبت کے دروازے کھولنے والی بات ہے کہ اس سے اس نے ترکیب ہے. پھر وہ پیسوں کی بھی بازو کا ترکیبیں بنتی ہیں، پھر اس کو خوش کرنے کے لیے شادی ہوتی ہے، شادی کارڈ میں نام بھی ڈالنے پڑتے ہیں، بہت مسائل ہوتے ہیں. اس طرح کی ترکیبوں سے تو آپ کو بچنا ہوگا، بس اللہ اخلاص دے دے. یہ مخلص ہوگا وہ اپنا ذاتی مفادات نہیں نکالے گا، کیونکہ بعض صورتوں میں ذاتی مفاد کی ترکیب بنانے میں اگلا بدن بھی ہو جاتا ہے کہ مولانا کو لالچ ہو گیا. بس یہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور میں صرف اپنے جامعات کے لیے اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھاؤں گا، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، نہ اس کے لیے اس کے ذریعے آپ کو اور سماجی کام وغیرہ لیں، تو اس سے بھی ہو سکتا ہے وہ ٹوٹ جائے، یا دیگر کاموں میں اس کو استعمال کریں گے تو آپ کے جامعات کا پھر بھی نقصان ہوگا، اس کا ایک بجٹ ہوگا اسی میں دے گا، بجٹ ہی سارے کا سارا آپ کو تو نہیں دے گا، مالداروں کے مختلف مقامات پر بندے ہوئے ہوتے ہیں پیسے، کچھ ہمیں دے گا، کچھ اس کو دے گا، کچھ اس کو دے گا، تو اس طرح جو آپ کو دے رہا ہے وہ آپ کے کہنے پر اگر کسی اور کو دے گا نا تو اتنے آپ کے جامعہ کے کٹوتی ہو جائے گی، تو یہ آپ کی نادانی کی وجہ سے آپ کے جامعہ کو نقصان ہوگا، تو یہ بھی غلطی نہ کرے. اگر جامعہ کے نام پر ہی اس سے آپ کی ترکیب بنی ہوئی ہے، اب اس کو جامعہ کے لیے ہی استعمال فرمائیں. اور کبھی بالفرض آپ کسی وجہ سے جامعہ چھوڑنا پڑ جائے آپ کو، تو جو دوسرا ناظم ہے اس کو بھی ساری ترکیبیں بھی دے دیں، جتنے بھی معاملات ہیں اس کو سمجھا دیں، یہ نہیں کہ وہ بیچارہ پھر ایک اکائی سے چلے. مگر یہ ہے بڑا مشکل کہ جب، کیونکہ ہے نا کہ وفا، ظاہر ہے کہ عہدہ دے کر تو وفا آزمائی نہیں جا سکتی، عہدہ لے کر وفا کا پتہ چلتا ہے کہ اب کتنا وفادار ہے، مگر عہدہ جب لے لیا نا تو اس کے بعد شاید ہی کوئی وفادار نکلے، بڑا مشکل. ایسے شکوے شروع کرے گا، برسوں سے کام کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، جیسے اس کی چھٹی ہوئی نا تو برسوں کے مردے اکھیڑنا شروع کرے گا کہ میرے ساتھ یوں بھی ہوا تھا، یوں بھی بولا تھا میرے کو فلاں نے تو یہاں تک کہا تھا، میں صبر کرتا رہا، آج تک میں برداشت کرتا رہا. اب جب وہ لات پڑی تو اب ساری اندر کی بولی جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتا، دھکا پڑا. تو جب اس کو نکالا کسی بدعنوانی کی وجہ سے، تو یا ویسے ہی کوئی تبادلہ ہوا اس کی مرضی کے خلاف، تو بھی مطلب یہ بعض اوقات شروع ہو جاتا ہے. وہ دھکے کی مثال یوں سمجھے کہ ایک پروفیسر کو بڑا ناز تھا کہ میری معلومات بہت ہے اور میں ہر فن مولا ہوں، ہر زبان پر مجھے عبور ہے، میری کوئی مادری زبان پکڑ نہیں سکتا. یہاں تک کہ وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا اور بادشاہ کو بولا کہ میں ماہر ہوں، میری مادری زبان کوئی پکڑ نہیں سکتا، اگر کوئی پکڑ کے دکھائے تو میں اتنی رقم پیش کروں اور چلا جاؤں گا. بادشاہ بڑا متاثر ہوا، اسے چند زبانیں اس کی سنی تو ہر زبان میں ماہر لگا اس کو. تو اس نے دربار عام بھرا اور بہت بھاری انعام کا اعلان کیا کہ جو ہمارے اس مہمان کی مادری زبان پکڑ کے دکھائے تو وہ میں اس کو اتنا انعام دوں گا. چنانچہ اس کے بھی ماہرین جمع ہوئے انعام کے شوق میں. اب کسی نے اس سے ہندی میں گفتگو شروع کی، ہندی میں اس نے ایسی روانی سے گفتگو کی کہ ایسا لگا کہ اس کی مادری زبان ہندی ہے اور تمہاری مادری زبان تو ہندی ہے نہیں. اب جیسے کسی نے عربی میں گفتگو کی، اب عربی میں ایسا فصیح اللسان ظاہر ہوا کہ لوگ حیران ہو گئے کہ تو ہے ہی عرب، اصل نسل عربی ہے. نہیں میں عربی بھی نہیں ہوں، اردو انگلش سب میں سے سب کو مات کر دیا، کوئی انعام نہیں لے سکا اس کا، سب پریشان. تو ایک نے بادشاہ سے الگ سے کہا، ایک سمجھدار آدمی تھا، کہ میں آپ کو اس کی مادری زبان پکڑ کے دوں گا. تو کیا پکڑے گا، بڑے بڑوں نے ہتھیار ڈال دیا، دیکھنا انشاءاللہ میں پکڑ کے دوں گا. اب وہ شاہی مہمان تھا، دربار میں محل میں ٹھہرا ہوا تھا، وہ جو جس شخص نے یہ کہا تھا میں اس کو پکڑ کے دوں گا مادری زبان، وہ بھی وہیں رہا اور موقع کی تاک میں رہا. ایک بار اس نے دیکھا کہ یہی پروفیسر سیڑھی سے اتر رہا تھا، جب چند زینے رہ گئے نا تو وہ پیچھے سے تیزی سے اترا اور اس کو جان بوجھ کر دھکا دیا، وہ جا کے گرا تو اس کو چوٹ آئی، کر کے اس نے گالیاں بکنی شروع کی. یہ کوئی سی زبان تھی اس کی، وہ گالیاں بکنی شروع کی. تو اس نے مسکرا کر کہا کہ تیری مادری زبان یہ، اور اس کو تسلیم کرنا پڑا کہ مادری زبان یہ. تو جب دھکا پڑا نا مادری زبان مجھ سے نکل گئی، قصدن نہیں گئی، نکل گئی اس سے. تو جس کا خمیر جو ہے بے وفائی اور بد کرداری اور نالائکی اور کمینہ پن ہے، جب اس کو دھکا پڑے گا تو وہ پھر اپنی مادری زبان بولے گا اور ذمہ داروں کو وہ کوسنے دے گا کہ علامہ علامہ. تو جب تک عہدہ ہے، تعریفیں ہو رہی ہیں، واہ واہ ہو رہی ہے، اس وقت تک پردہ پڑا ہوا ہے بس مادری زبان پر اس کی، تو دھکا لگنے کی دیر ہے وہ کھل جاتا ہے. اس کا تجربہ آپ سب کو ہوا کہ علاقے میں برسوں سے جو کام کر رہا ہے بالکل سلیقے سے کام کر رہا ہے، جیسے اس کو وہ دھکا پڑے گا پھر وہ آپ کو ٹھیک ٹھاک رسوا کرے گا. اللہ تعالیٰ ایسی سوچ سے ہم کو محفوظ فرمائے، صبر نصیب کرے کہ عہدہ مل جائے تو اس کو نبھانے کی اور شریعت کے مطابق اپنانے کی سعادت ملے، اور اگر بالفرض ہمیں نکال بھی دیا جائے تب بھی اللہ کرے ہم کو صبر نصیب ہو جائے اور ہم گناہ بھری گفتگو سے باز رہیں. پوری دعوت اسلامی خلاف ہو جاتے ہیں دھکا پڑتا ہے، اللہ معاف فرما ہمارے گناہوں کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
یا سیدی، عشق رسول میں تڑپنے والا دل اور رونے والی آنکھ حاصل کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دے.
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں، اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ خوش الحان قاری سے، قرآن سننے سے عشق الہی، اور خوش الحان نعت خوان سے، نعتیں سننے سے عشق رسول بڑھتا ہے. تو یہ حقیقت بھی ہے، اور ہدایت بخشش شریف، ذوق نعت شریف وغیرہ جو نعتوں کی کتاب ہے ہمارے بزرگوں کی، یہ نعتیں پڑھتے رہے، اس کو رٹتے رہے، اس پر غور کرتے رہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی عشق رسول میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی کرتا رہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پر غور کرتا رہے اور ان اداؤں کو اپنانے کی صحیح جاری رکھے. تو انشاءاللہ خوب عشق و محبت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں, اس سے بھی انشاءاللہ عشق رسول بڑھے گا. عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں تو انشاءاللہ وہاں بھی ان کی صحبت سے عشق رسول میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. عشق رسول کے فضائل اور عاشقان رسول کی حکایات کی سماعت اور اس کا مطالعہ بھی عشق رسول میں اضافے کا سبب ہو سکتا ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد.
آپ کو کتنی بار مدینہ منورہ کی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی؟ ان حاضریوں میں سے چند کا ذکر فرما کر ہمارے دلوں میں بھی مدینہ منورہ کی حاضری کی تڑپ پیدا کر دیجیے.
مدینہ پاک کی حاضری تعداد تو مجھے یاد نہیں ہے. سب سے پہلے 1400 سن ہجری میں الحمدللہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہوئی تھی. جدہ شریف پہنچ کر برائے راست شوال المکرم میں گیا تھا میں. جدہ شریف جب پہنچا تو میرا اس وقت جو دوست تھے اسلام بھائی, دعوت اسلامی کا سلسلہ بھی شروع نہیں تھا, تو وہ کار لے کر آئے تھے, تو ان کی کار میں بیٹھ کر میں مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گیا. اور وہ دن جو تھے وہ سخت گرمیوں کے دن تھے, گرمیوں کی حاضری تھی, اور صحرا عرب سے گزرتے ہوئے گرما گرم لو چل رہی تھی. تو میں شوق کی وجہ سے کھڑکی کھول دیتا, حالانکہ وہاں کے لوگ اس کے عادی نہیں ہیں, وہ بند کر کے اس کو اے سی چلاتے ہیں کار میں عام طور پر. کھڑکی کھول دیتا, ہاتھ باہر نکالتا اور صحرا عرب کی گرم گرم لو سے لطف اندوز ہوتا تھا. مجھے اس میں مزہ آتا تھا اس کو بھرل. اس طرح ہم بڑھتے رہے. پھر مدینہ شریف سے کافی پہلے میں نے اس کو کہہ دیا کہ جب مدینہ آ جانا تو مجھے اتار دینا, میں مدینہ شریف میں پیدل داخل ہوں گا. سر وہ بیچارہ سنتا رہا, اور کبھی مجھ پر گریہ تاری ہوتا تو بہت گریہ تاری ہوتا, وہ اس کو تشویش ہوتی کہ کہیں کوئی پولیس وغیرہ روک کر پوچھے تو میں کہوں گا کیا کہ یہ اس کو کیا ہو گیا, کہیں ایسا تو نہیں اغوا کر کے لے جا رہے اور یہ رو رہا. بہرحال آخر کار مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے قریب اس نے کار آ کر روک دی. مجھے پہلے نہیں اتارا, وہ بھی سمجھتا تھا کہ جذبات میں بول رہا ہے. ارے اتنی کڑی دھوپ اور وقت بھی دوپہر کا تھا, تو اس میں ایک انجانا شخص پہلی بار گیا تھا میں, تو وہ کیسے اتر کر کیا کرے گا. خیر میں مسجد نبوی شریف کے قریب مجھے اس نے اتارا, بولا یہ مسجد نبوی شریف آ گئی. تو وہ میں نے کہا ٹھیک ہے تم سامان وغیرہ جا کر رکھو, میں تو جن کے لیے آیا ہوں ان کے پاس جاتا ہوں. میں تو جذبات میں ننگے پاؤں اتر گیا نیچے, اور گرمی اور سخت دھوپ شریف کی حاضری اور عین دوپہر کا وقت, سخت آزمائش. میں نے زمین پر پاؤں رکھے تو پاؤں رکھے نہ جائے, صحیح بات ہے میں تو اچھلتا تھا گرمی سے. میرے پاس ایک رومال تھا گلے میں, وہ رومال تھوڑا چلتا چند قدم گرمی برداشت نہیں ہوتی دھوپ تماسک, تو میں رومال پر اپنے پاؤں سے کھڑا ہو جاتا, تو وہ جو پاؤں گرم ہو چکے ہوتے اس کی گرمی جو تھی وہ میرے پاؤں کے اوپر کے نلیوں کی طرف بڑھتی تھی, اور اندر جیسے محسوس ہوتا شم کر کے وہ گرمی چڑھ رہی ہے, ایسی کیفیت. اس میں مجھے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر پورا تو یاد نہیں تھا لیکن وہ یاد آ جاتا تھا کہ راستے میں جو وہ کیسٹ چلاتے تھے اسلام بھائی, اس میں یہ شعر بھی میں نے سن لیا تھا. وہ کلام وہی کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے نا, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. تو اس میں ایک شعر یہ تھا, پاؤں میں تھے بے خود کے چھالے تو چلا سر سے, پاؤں میں تھے بے خود کے چھالے تو چلا سر سے, ہوشیار ہے دیوان اس طرح وہ شعر یا اس شعر کا مضمون مجھے یاد آ جاتا تو مجھے ڈھارس مل جاتی کہ نہیں اپنے کو چپل نہیں پہننے, اسی طرح جانا ہے سرکار کے پاس. تو بہرحال اسی طرح میں آخر کار دربار رسالت میں حاضر ہو گیا. حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں, اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی, اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی, اور کس بات کا میں آپ سے شکوا کرتا, اور کس بات کا میں آپ سے شکوا کرتا. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان مجھ سے سست شخص کے لیے ہی گویا فرما رہے ہیں, پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف, پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف, چل ارے جھوٹے بہانے وعدے, چل ارے جھوٹے بہانے والے.
مدنی انعامات کی ابتدا کیسے ہوئی؟
اصل مدنی انعامات سوغات ہی چل مدینہ کی ہے, کیونکہ وہ ہر اسلامی بھائی کہتا تھا کہ بس میں آپ کے ساتھ چل مدینہ. اب ہر ایک کو سنبھالنا اپنے بس کا روگ نہیں, پھر مجھے یہ ذہن میں آیا کہ میں کچھ ان کو مشکل بناؤں تاکہ کم آئیں. تو 12 سوالات میں نے مرتب کیے کہ یہ 12 سوالات پر جن کا عمل ہو وہ چل مدینہ کے لیے مطالبہ کرے یا میرے ساتھ چلے, اور خرچہ اس کا اپنا اپنا, وہ تو انڈر اسٹوڈنٹ. 12 سوالات جلدی جلدی حل ہونے لگے, پھر میں نے اس سے بڑھائے, پھر مزید بڑھائے, ہاں بہرحال بڑھتے بڑھتے اب 72 ہو گئے. اس طرح الحمدللہ ہمیں مدنی انعامات مل گئے اس بارے چل مدینہ کی برکت سے, چل مدینہ کے قافلے بنانے کی برکت سے 72 مدنی انعامات کی سوغات مل گئی اس طرح بہنوں کے, اس میں سے 63 کی ترکیب بنی پھر طلبا کے لیے 92 کی, اور اس طرح سلسلہ چل پڑا. وہ چل رہا ہے کیونکہ پہلے وہ چل مدینہ کی خاطر وہ بس چند روز یا ایک آدھ بار عمل کر لیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا عمل ہے, ایک رات اٹھ کے تہجد پڑھ لی, ایک آدھ بار اشراک پڑھ لیتے ہوں گے, تو یہ اس طرح وہ ہمارے انعامات پورے. تو پھر مجھے مطلب یوں ہوتا تھا کہ صرف یہ چل مدینہ کے قافلے میں سفر کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں اور یہ کامیابی نہیں ہے, یہ مستقل عمل ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو. الحمدللہ اسلام بھائیوں کے تعاون سے یہ تحریک چلی مدنی انعامات کی, اور اب چل مدینہ ہونے کے لیے نہیں, اسلامی بھائی بس عمل کر رہے ہیں ہمارا اس نظر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, یہ صورت الحمدللہ کامیاب ہوئی ہماری. تو اب بھی کوئی اگر عمل کرے چل مدینہ کے لیے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے, اور ساتھ میں دعا بھی کرے کہ چل مدینہ کا جو دروازہ کھل جائے. الدعاء سلاح المؤمن ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے, تو انشاءاللہ عزوجل چل مدینہ کا دروازہ بھی کھل جائے گا. تو مدینہ شریف جانا چاہیے, بہر حال جانا چاہیے, بار بار جانا چاہیے, مگر وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کسی سنی عالم کی صحبت میں اس کے ساتھ جانا چاہیے, اکیلے نہیں جانا چاہیے, میرا یہ ذہن ہے. تو عالم دین ساتھ ہو, پکا سنی ہو, تو عالم وہ جس کو حج کے مسائل بھی معلوم, سات کتابیں لے جائے مطالعہ کرے، یا کوئی عالم تجربہ کار ہے تو پھر سونے پہ سہاگا. شرعی مسائل کی روشنی میں تجربہ کار ہونا ضروری ہے، ورنہ عوام زیادہ تجربہ کار ہوتے ہیں، ان کے جن کو مسائل سے واسطہ ہی نہیں ہوتا تجربہ کار ہوتے ہیں، تو وہ تو مطلب یعنی کہ دو ہاتھ سے دبا کر ڈبوئیں گے، خالی بھی پانی میں نہیں چھوڑیں گے آپ کو، ایسے پھنسائیں گے عوام. العوام کل انعام. تو مسائل کمی لاگو پڑتے ہیں لوگوں کو جہالت کی وجہ سے، بہت یعنی گناہوں میں پڑ جاتے ہیں بےچارے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے، آپ اسلامی بھائیوں کو روزانہ دو درس کی تاکید فرماتے ہیں، ناظمین مصروفیت بہت رکھتے ہیں، تو ایسی صورت کے یہ بھی دو درس کی سعادت حاصل کر سکیں، اس کی صورت ارشاد فرمائیں.
کتنے گھنٹے میں ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی؟ رات والوں 11 گھنٹے ہی ڈیوٹی، صبح کے 8 گھنٹے، تو صبح والوں کو 16 گھنٹے ملے اور رات والوں کو 13 گھنٹے. 16 اور 13 گھنٹے بہت سارے کام کرتے ہوں گے اپنے، تو اگر ان میں اگر 5-5 منٹ کے درس کے لیے وقت نکال لیں، 10 منٹ نہیں نکال سکتے اس میں، 12 منٹ ڈبل 7 نکال لیں 14 منٹ، آدھا منٹ میں اگلی کتاب کھولنے میں اور نکل جائے، 15 منٹ اگر 25 گھنٹے کے اندر سے وہ نہ نکال سکیں، دنیا کے سارے دھندے کر سکیں، گپ مار سکیں آدھے گھنٹے تک، فالتو باتیں کر سکیں پون گھنٹے تک، 15 منٹ اس کے بھی نکال لیں. تو میرے تمام ناظمین کو چاہیے کہ وہ کوشش فرمائے اور دو درس کی ترکیب بنائے، ایک گھر درس اور ایک پھر مسجد چوک بازار جس میں بھی، اور دو سے زیادہ دینا چاہے تو جتنا شہد ڈالے اتنا میٹھا ہوگا. کوئی ایسے اسلام بھائی ہے؟ دو درس باپو، دو درس دیتے.
یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ طلباء کے درمیان اور مدرسین کے درمیان الفت و محبت قائم رہے، اتفاق و اتحاد قائم رہے، اس کے لیے ایک ناظم کا کیا کردار ہونا چاہیے؟
ناظم ناراض ہونے کے لیے اپنے اوپر پابندی ڈال دیں، اگر یہ بچوں سے ناراض ہو گئے تو یہ چونکہ ان کو بالا دستی حاصل ہوتی ہے وہاں، تو کہیں ایسا نہ اپنے نفس کی خاطر انتقام لے لیں تو گناہوں میں پڑے، تو یہ ناراض ہونا چھوڑ دیں اور شفقت کی ترکیب رکھیں. جب شفقت کریں گے، ناراض ہونا چھوڑ دیں گے، بیجا غصہ نہیں کریں گے، بیجا ڈانٹ ٹپٹ نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ عزوجل باہمی ربط مضبوط رہے گا انشاءاللہ.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد.
پیارے باپا جان، مدارس اہل سنت اور جامعات سے روابط کے کیا فوائد ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟
تو بہت پہلے طریقہ عرض کیا تھا کہ ہر سنی مدرسے میں ہمارا کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہو جو وہاں مدنی کام کرے، اور جہاں جہاں اپنی ترکیب مضبوط ہو جائے تو وہاں سے اجتماع میں لانے کے لیے حسب ضرورت گاڑی بھی چلائی جائے، طلبا کو قافلے کی صورت میں وہاں سے مدارس میں سے لایا جائے، تو انشاءاللہ اس طرح ان مدارس میں ہمارا سنت و بھرا کام مزید ترقی کرے گا اور دعوت اسلامی کو سمجھنے کا موقع ملے گا طلبا کو، اور انشاءاللہ یہ خوب مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں گے. اگر اس طریقے کار کو مضبوط کیا گیا تو انشاءاللہ اس کے فوائد بہت جلدی آپ دیکھیں گے.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد.
مدینہ، پیارے باپا جان، ماشاءاللہ آپ بہت ہی زیادہ ہر دل عزیز ہیں، میں بھی ہر دل عزیز بن کر دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے کوئی مدنی نسخہ عطا فرما دیجیے.
ہر دل عزیز بننے کی تمنا نہ کی جائے، اس میں حب جاہ کا عنصر جو ہے نا، یہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے حب جاہ سے، ہے نا، جتنی شہرت زیادہ ہوگی اتنی آزمائش زیادہ ہوگی، اس لیے ہر دل عزیز بننے کے لیے جد و جہد نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے مدنی کام کرے اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان عالی شان پیش نظر رکھے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو وہاں لے کے اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، یا اللہ تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، اور تیرے ہاتھ میں خیر بھلائی ہے اور تو ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے مدنی کام کرتا رہے۔ ہر دل عزیز ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ بعض سیاسی لیڈر بھی ان مانوں کے ہر دل عزیز ہوتے ہیں کہ لاکھوں افراد ان کو مانتے ہیں، ان کے اشاروں پر جان قربان کرتے ہیں، لیکن وہ سیاسی لیڈر ہوتا ہے، شریعت کی پابندی بھی نہیں ہوتی اس میں۔ ہر دل عزیز ہونا یہ اور بات ہے، فلم ایکٹر بھی ہوتے ہیں مشہور، ہر دل عزیز میننگ یہی کہ جس کو بہت سارے لوگ مانتے ہو، فلم ایکٹروں کو بھی مانتے ہیں، کرکٹروں کو بھی مانتے ہیں، فنکاروں کو بھی مانتے ہیں، گلوکاروں کو بھی مانتے ہیں۔ تو اس طرح صرف ہر دل عزیز ہونا یہ نہیں ٹھیک، اللہ راضی ہو، اللہ تعالی اپنے گمنام بندوں کو دوست رکھتا ہے، یہ بھی روایت ہے نا، ایسے گمنام بندے کے جو کسی کے دروازے پر جائے تو دور کر دیے جائیں، گم ہو جائے تو کوئی ڈھونڈنے والا نہ ہو، فوت ہو جائے تو کوئی رونے والا نہ ہو، اور یہ اندھیرے میں ہدایت کا چراغ ہوتے ہیں۔ اگر کسی بات پر یہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ تو گمنام بندہ جو ہے، عاجز بندہ، اس کی بھی اپنی فضیلت ہے، تو اس لیے شہرت کی تمنا نہ کریں۔ شہرت یعنی کہ ایک حدیث پاک میں ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ دین و دنیا میں جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، یا اسی طرح کا مفہوم ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہ جیسے کہ دنیا میں وہی شہرت، کوئی اس کا منصب ہے بہت بڑا، اور دین میں بھی وہ نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، لیکن لوگ اس کی واہ 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 اس کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، تو اس میں یہ ممدوح یعنی جو تعریف کیا جاتا ہے اس کے لیے یہ دو خطرے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں کہ وہ بسا اوقات اس شہرت کی وجہ سے نیکیوں کے لیے کوشش کم کر دیتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے خطرہ ہے کہ وہ تکبر میں پڑ جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کہ لوگ میری اتنی واہ واہ کرتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں، تو آخر کوئی تو بات ہوگی مجھ میں، تو پھر وہ میں پڑا تو جو میں کرے اس پر چوری چلتی ہے، بکری میں کرتی ہے۔ تو اس لیے بس اللہ جس حال میں رکھے اس میں راضی رہنے کا ذہن ہو، ہر دل عزیز ہونے کا ذہن نہ ہو۔ بعض لوگ بولتے ہیں میں فلاں نعت خوان جیسا ہو جاؤں، بعض بولتے ہیں میں فلاں مقرر جیسا ہو جاؤں، تو بہت بڑا رسک لے رہے اپنے لیے کہ بہت بڑے نعت خوان بن جاؤ گے تو کیا اخلاص بھی نبھا پاؤ گے؟ یہ نہیں کہ بڑا نعت خوان بن گیا تو وہ مخلص نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے اخلاص دشوار ہو جائے گا۔ جتنا لوگ جس کی زیادہ عزت کرتے ہیں اتنا ہی اس کے لیے اخلاص دشوار سے دشوار تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ پھول نہ جام، یہ ہمارا محاورہ پھول جانا، اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا اور دوسروں کو بھی حقیر جاننا، اور اگر دوسروں کو حقیر جانا اپنے کو اس سے بہتر جانا تو یہ تکبر ہے، اور جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا اس کو اللہ بس اس جنت میں نہیں جائے گا، وعید ہے۔ کام کرتا جائے بندہ، کام کرتا جائے، کام کرتا جائے، اگر اللہ نوازے گا تو ہر دل عزیز بھی ہو جائے گا۔ ہر دل عزیز ہونے کی تمنا پر اللہ کرے، بعض اوقات یہ شہرت بہت مہنگی پڑ جاتی ہے۔ اب جیسے میں خود ہوں، میں شہرت کی وجہ سے بہت تنگ ہوں، اس لیے کہ شہرت کی وجہ سے اب میں کہیں آ جا نہیں سکتا، ورنہ جو جس کی جان کا خطرہ وہ گھوم پھر سکتا ہے، جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، سب نہیں جانتے ہوتے نا اس کو، اب میں تو ہزار پردوں میں چھپ جاؤں، پہچانا جاتا ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔